الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان اولیاء کے حوالے سے ہمارے یہ سلسلے جاری تھے، آج اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کلام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اس آیت مبارکہ کے شروع کے حصے پر ہم نے اپنے گزشتہ سلسلوں میں کلام کیا تھا، آخری حصہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ولیوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اس حصے کی تفسیر میں علماء کرام نے متعدد اقوال بیان فرمائے، ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہاں خوشخبری سے مراد یا تو وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جا بجا بیان فرمائی، اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالی تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالی متقیوں کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ متقیوں کو آخرت میں یہ درجہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو قرآن پاک کے اندر جا بجا متقین کے لیے بشارتیں بیان کی گئی، یہاں پر لہم البشرا کے اندر وہی بشارتیں مراد ہیں۔ دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی یہ کی گئی کہ اس سے مراد اچھے خواب ہیں، بشرا سے مراد اچھے خواب ہیں جو مومن خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، یا تو وہ اللہ کا ولی خود اچھا خواب دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا اچھا خواب دیکھتا ہے، جیسا کہ کثیر احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود بھی ہے۔ اور اس کا سبب کہ اللہ کا ولی اچھے خواب دیکھتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا دل اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، ولی کا دل اور اس کی روح اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، تو خواب کے وقت اس کے دل میں اللہ کے ذکر اور اللہ کی معرفت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کا ولی اچھے خواب دیکھتا ہے۔ اور دوسری بات کہ خواب اس کے لیے دیکھا جائے، اللہ کے ولی کے بارے میں خواب دیکھا جائے کہ کسی نے اللہ کے ولی کو دیکھا کہ اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، یا اس کو ایک اچھی حالت کے اندر دیکھا ہے، تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ولی کا وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو دکھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء کے لیے بشارت سے مراد یہاں پر یہ، اور ایک بشارہ سے مراد یہ لیا گیا کہ اس سے مراد دنیا کے اندر لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ولیوں کے لیے دنیا کی زندگی میں اچھی خوشخبری ہے۔ اس سے مراد ان کی وہ نیک نامی ہے جو اللہ تعالیٰ ولیوں کو دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اسی کے حوالے سے کلام بھی فرمایا ہے کہ یہاں پر بشارت عاجلہ یعنی جلد خوشخبری سے مراد اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے محبت فرمانے اور مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دینا مراد ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے زمین کے اندر اس کی مقبولیت اتار دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت اتار دیتا ہے۔ تو یوں ولیوں کے لیے جو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بشارت ہے اس کے متعدد مفہوم۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے فضائل کثیر جگہوں پر بیان کیے گئے، متعدد احادیث ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر۔ پہلی حدیث مبارک جو اولیاء کرام کے فضائل کو بیان فرماتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6508۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں بیان اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا بندہ کسی شے کے ذریعے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض کے ذریعے کرتا ہے، میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ بندے کو اللہ فرماتا ہے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرے، مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور ضرور پناہ عطا کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارک میں اللہ تعالی کے ولیوں کی شان کئی انداز میں بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ جو ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالی اسے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، تو گویا جو ولی کا دشمن خدا اس کا دشمن، جو ولی کا دشمن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا بے پناہ قرب حاصل کرتا ہے، سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کا ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، یہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت بیان فرمائی کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ یہ اپنے افعال سر انجام دیتا ہے۔ اس جملے کا جو مفہوم ہے وہ متشابہات میں سے بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کا وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے جو علماء نے بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں، اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارک میں ولیوں کی شان کی پانچ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی جو حدیث قدسی کے اندر آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پر ایک ایک چیز کو اگر ہم لے کر چلے جو حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی، پہلی بات فرمائی کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کی دشمنی، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنا، ان کے ساتھ معاذ اللہ بغض رکھنا یا ان سے نفرت کرنا یا دوسروں کو اللہ کے ولیوں سے دور کرنا اور ان سے متنفر کرنا اور ان کی شان کے برخلاف کلام کرنا یا ولیوں کی شان گھٹانے کی کوشش کرنا، یہ اتنے سنگین ترین جرائم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرے اس کے بارے میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس آدمی کا ایمان ہی چھن جائے، اس آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جائے. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ مذکور بھی ہے کہ کسی شخص کے سامنے یہ کہا گیا کہ فلاں آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتا ہے. تو اس شخص نے جواب دیا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتا ہے اس شخص پہ مجھے ڈر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے، اس کا ایمان نہ چھن جائے. چنانچہ کچھ دن گزرے، وہ بندہ جو امام اعظم کی گستاخی کرنے والا تھا وہ مرتد ہو گیا. اب جس شخص نے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کا ایمان نہ چھن جائے، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ امام اعظم کی گستاخی کی اور اس کا ایمان چھن جانے کا اندیشہ ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے یہ بات ایک حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہوئے کہی، اور وہ حدیث مبارک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جب کوئی کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کی سب سے پیاری چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری چیز آدمی کا ایمان ہوتا ہے. تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. اور میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ اس کا ایمان نہ چھن جائے، اور وہی ہوا کہ امام اعظم اللہ کے ولی ان کی گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ آدمی بعد میں دائرہ اسلام سے نکل گیا. اور جیسے اللہ کے ولی سے دشمنی کا یہ بدتر انجام ہے، اسی طرح اللہ کے ولی کی تعظیم، اس سے محبت، اس کی عقیدت اور اس کے ساتھ حسن اعتقاد کی اپنی برکتیں ہیں. چنانچہ اس کے واقعات بھی کتابوں کے اندر مذکور ہیں اور کثیر تعداد کے اندر مذکور ہیں. ایک واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو بڑا فاسق و فاجر گناہگار آدمی تھا، مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے، بڑی اچھی حالت ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تم اپنے ان اعمال کے باوجود جنت میں کیسے چلے گئے، تمہاری بخشش کا ذریعہ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ ایک دن میں دریا کے کنارے وضو کر رہا تھا، میں جہاں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا تو میرے پانی کا بہاؤ جس طرف تھا اس طرف امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر رہے تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ میں وضو کر رہا ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں کا دھوون پانی سے بہتا ہوا امام احمد بن حنبل کی طرف جا رہا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. اس نے اپنے دل کے اندر ایک ادب کی بات سوچی اور کہا کہ پھر میں وہاں سے اٹھ کر امام احمد کے دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا کہ میری طرف امام احمد کا پانی آئے، میرے وضو کا پانی امام احمد کی طرف نہ جائے. میں نے اللہ کے ایک ولی کا ادب کیا، جب میرا انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالی کو ولی کی تعظیم کرنے کی یہی ادا پسند آ گئی، اور اللہ تعالی نے اسی کے صدقے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو ولی کی گستاخی کا وہ انجام اور ولی کے ادب کا یہ صلہ اور انعام ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولیوں سے عقیدت رکھنے والا اور ان کا ادب کرنے والا اور ان کی تعظیم کرنے والا بنائے. تو حدیث مبارک میں پہلا جملہ تھا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جس قدر فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی کوئی شخص اللہ تعالی کا قرب ایسے حاصل نہیں کر سکتا کہ فرائض چھوڑ دے اور نوافل میں لگا رہے، کیونکہ فرائض اللہ نے ضروری قرار دیے. تو ولی وہی ہوگا جو فرائض کو پورا کرنے والا ہوگا، جو حرام سے بچنے والا ہوگا. اگر کوئی شخص اس کے برخلاف ہے کہ فرائض ادا نہیں کرتا اور محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے باوجود وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ جھوٹا ہے. ایسا شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جس قدر اپنا قرب فرائض کے ذریعے بندے کو عطا فرماتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے عطا نہیں فرماتا. لیکن ولی صرف فرائض پر ہی محدود نہیں ہوتا، اس کے ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے. نفل ہر وہ عمل جو فرد سے زائد ہوتا ہے. نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقات ہیں، نفلی دیگر اعمال ہیں، اللہ کا ولی کثرت کے ساتھ وہ نفلی اعمال ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور بندہ جب نوافل پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے ملتا رہتا ہے، اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو ولی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اسی لیے ولیوں کے ساتھ معاملہ وہ کرنا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے کے ساتھ کیا جائے۔ ان کے ساتھ اگر غلط انداز میں معاملہ کریں گے تو یہ خدا کے پسندیدہ بندے کے ساتھ غلط انداز میں معاملہ ہوا، اور اس کا انجام وہ ہوگا جو شروع میں بیان کیا۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کے ولی کے ہاتھ کان آنکھیں بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو متشابہات میں رکھا جائے، اس کا وہ معنی جو اللہ تعالیٰ جانتا وہ ہے، ہم اس کے ظاہر الفاظ کا معنی سمجھتے ہیں، حقیقی مراد جو ہے وہ ہم سے دور ہے۔ دوسرا وہ جو علماء کرام نے اس کی تشریح کے تحت، اس کی وضاحت کے تحت بیان کیا، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس ولی کے یہ سارے اعضا، اس ولی کے جسم کے سارے اعضا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ حرکت نہیں کرتے۔ اس کے کان سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں، اس کے کان سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد سنتے ہیں، اس کے کان سنتے ہیں تو نیکی کی بات سنتے ہیں، اس کے کان گناہ سننے سے دور ہو جاتے ہیں، گناہ سننے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، گناہ کی بات سننے سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے کان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ہی مشغول رہتے ہیں۔ یہی حال اس کی آنکھ کا، یہی حال اس کے پاؤں کا، یہی حال اس کے ہاتھوں کا ہوتا ہے کہ اس کے اعضا اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کسی اور کام کی طرف نہیں جاتے، گناہ کے کام کی طرف نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے کے ہاتھ پاؤں بننے کا یہ مطلب۔ دوسرا مطلب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور دیگر بھی علماء نے اس کو نقل فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ولی اور محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے کانوں میں سرایت کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کی آنکھوں میں سرایت کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے ہاتھوں میں سرایت کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے پاؤں میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی اللہ کے جلال کے نور سے سنتا ہے، لہذا قریب سے بھی سنتا ہے اور دور سے بھی سنتا ہے۔ اللہ کے جلال کا نور اس کی زبان میں سرایت کرتا ہے تو وہ قریب والے کو بھی اپنی آواز سناتا ہے اور دور والے کو بھی اپنی آواز سناتا ہے، اس کی آنکھ میں سرایت کرتا ہے وہ نور تو اس کی آنکھ قریب کو بھی دیکھتی ہے اور دور کو بھی دیکھتی ہے، اس کے ہاتھ میں وہ نور سرایت کرتا ہے تو اس کا ہاتھ قریب میں بھی تصرف کرتا ہے اور دور میں بھی تصرف کرتا ہے، اس کے پاؤں میں سرایت کرتا ہے تو اس کا پاؤں ایک قدم چلنے کے اندر ایک ظاہری فاصلہ بھی طے کر سکتا ہے اور ایک قدم چلنے کے اندر ساری دنیا کو بھی پار کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور جب ولی کے اعضاء میں سرایت کرتا ہے تو پھر اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، پھر اس سے اس قدر ما فوق العادت چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جن کو ہم کرامت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، وہ ہماری نظر کے اندر ما فوق العادت ہوتے ہیں لیکن اولیاء کرام کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے نور کے وہ مظاہر ہوتے ہیں جو لوگوں کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت کہ اللہ تعالی کے ولیوں کو ایسا تصرف، ایسی قدرت اور ایسا اختیار مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور ان کے اندر ان چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے، اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور اولیاء کرام کی سیرتوں میں بھی ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا ہو تو قرآن پاک کے اندر 19वें पारे में सूरह नमल के अंदर वाकया मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहि सलात व सलाम के सामने जब मलका बिल्कीस के तख्त के बारे में बयान किया गया कि बहुत बड़ा तख्त है, सोने चांदी और जवाहरात से मुरस्सा है, अजीम शान तूलो अर्द रखने वाला है, एक महीने की मुसाफत के फासले पर है, तो हजरत सुलेमान अलैहि सलात व सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया कि तुम में कौन है वो जो तख्त मेरे पास मलका बिल्कीस के आने से पहले लेकर आ जाए। तो आपकी बारगाह में जिन्नात भी हाजिर थे, आपकी बारगाह के अंदर अल्लाह के वली भी मौजूद थे। जिन्नात में से एक जिन ने कहा, अना आती का भी कबला अन तकूम अमी मकामिक व इन्नी अलैहि लकवीयुन अमीन, कि ए सुलेमान अलैहि सलाम आप वो तख्त लाने का फरमा रहे हैं, मैं आपके पास वो तख्त आपके इस मजलिस से खड़े होने से पहले पहले ला दूंगा, मेरे अंदर इतनी कुव्वत है कि मैं आपके खड़े होने से पहले इतनी दूर से वो तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहि सलात व सलाम ने उसकी इस पेशकश को शर्फ कबूलियत ना बख्शा। अब दूसरा बंदा खड़ा हुआ, ये जिन था जो पहले वाला वो जिन था, अब दूसरा बंदा खड़ा हुआ और वो कौन था, अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में खुद इरशाद फरमाता है, उसकी शान को अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमा दिया, फरमाया काल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, फिर उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, जो साहिब इल्म था, जिसके पास इस्मे आजम का भी इल्म था, जो अल्लाह का वली था, अब उसकी जो कुदरत और जो उसका इख्तियार और जो उसकी ताकत थी अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया, उसने अर्ज किया ए सुलेमान अलैहि सलाम अना आती का भी कबल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं वो तख्त आपके पास आपके पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। ये अल्लाह के वली की कुदरत थी, ये अल्लाह के वली की शान थी, ये उसकी ताकत थी कि वो अर्ज करता है कि आपके पलक झपकने से पहले मैं वो तख्त आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। और फिर हुआ क्या, फरमाया कि फलम्मा रआहु मुस्तकिलन इंदहु قال هذا من فضل ربي, तो जब सुलेमान अलैहि सलाम ने उसे अपने पास मौजूद देखा, यानी उस अल्लाह के वली ने कहा और फिर हाजिर भी कर दिया, पलक झपकने से पहले उसने वो तख्त सुलेमान अलैहि सलातो वसलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। तो ये जो ताकत, इख्तियार, जो कुदरत उस अल्लाह के वली के हाथों से जाहिर हुई कि इस कदर जल्द उसने इतने अजीम शान एक कारनामे को सर अंजाम दे दिया, वो क्या थी, वो वही बात थी कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो उसके कान बन जाता है जिनसे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। तो अल्लाह ताला के वो जलाल का नूर और अल्लाह ताला की अता की हुई कुदरत जब उस बंदे में आ जाती है तो फिर उसके लिए करीब बईद का फासला खत्म हो जाता है। जैसे हम पलक झपकने से पहले यहां की चीज उठाकर यहां रख सकते हैं, इसलिए कि हमारी कुदरत इतनी है, हमारे हाथों में ताकत इतनी है, लेकिन जो अल्लाह का वली, जो खुदा का महबूब बन चुका और जिसके हाथों में अल्लाह ताला का नूर सरायत कर चुका और जिसे अल्लाह ताला कुदरत अता कर चुका है, उसकी कुदरत फिर करीब तक महदूद नहीं रहती बल्कि दूर तक पहुंच जाती है। इसलिए जैसे हम करीब की चीज उठाकर इधर से उधर कर सकते हैं, अल्लाह का वली दूर की चीज उठाकर यहां पहुंचा सकता है। तो ये इसी हदीस मुबारक में बयान करदा चीज का जहूर है जो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। और इसी बात को कि अल्लाह के वली की निगाह इस कदर ताकतवर और इस कदर दूर तक देखने वाली हो जाती है, इसी को सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया अपने कसीदे के अंदर, इरशाद फरमाते कसीदा गौसिया में, फरमाया नजर तो इला बिला दिल्लाहि जमान कखर दिला तीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों की तरफ नजर की ऐसे जैसे अपनी हाथ की हथेली पर रखे हुए राई के दाने को देख रहा। यानी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के तमाम ममालिक, तमाम बिलाद, तमाम दुनिया, उसको मैं ऐसे देखता हूं जैसे अपनी हाथ पर रखे हुए एक राई के दाने को देखता हूं। ये निगाहों का कमाल, ये निगाहों की कुव्वत, ये दूरो नजदीक से देखने की ताकत, ये अल्लाह तबारक व ताला तब अता फरमाता है जब उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है और अल्लाह ताला के जलाल का नूर उसकी आंखों में सरायत कर जाता है। चौथी बात जो اس بیان کردہ حدیث قدسی کے اندر بیان کی گئی. ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا. یہ ولی کو ایک بشارت سنائی گئی کہ ولی اگر سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور عطا کرے گا، اور اگر وہ پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور پناہ بھی عطا کرے گا. اب ولی کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اور اسے یہ بشارت عطا فرمائی کہ ولی سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا، اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں. ہمیں اپنی زبان کا پتہ ہے کہ ہماری زبان کیسی ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں کا پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کیسے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہمارے ساتھ وہ 50 اسباب موجود ہوتے ہیں جو قبولیت دعا سے مانے ہوتے ہیں. اگرچہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ولیوں کا معاملہ جدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان کے ساتھ فرمایا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں. یہاں انہی کے بارے میں فرمایا وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسی وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ولی سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، ہماری یہ مشکل دور ہو جائے، ہمارا یہ معاملہ آسان ہو جائے، ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے. اگر اولاد نہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے، اگر کوئی مشکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کر دے. وہ ہم اس امید پر جا کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور عطا کرے گا، ہم اس لیے ولی سے کہتے ہیں کہ ہم اس سے کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور عطا کرے گا. تو اولیاء کرام سے سوال کرنے میں، ان کی بارگاہ میں عرض کرنے میں، ان سے مشکل کشائی چاہنے میں، ان کی خدمت میں استغاثہ کرنے کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ ایسا مضبوط اور مستحکم وعدہ فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے مانگنے کی وجہ یہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہاں تو حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں گا، اور صرف عطا کروں گا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لَأُعْتِيَنَّهُ. یہ عربی کے اعتبار سے اس میں دو مرتبہ تاکید ہے، میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا. لام یہ بھی تاکید کے لیے، اور نون مشدد جو آخر میں ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے ایک ہم کہیں کہ میں تمہیں دوں گا، اور ایک ہم کسی سے کہیں میں تمہیں ضرور دوں گا، اور ایک ہے کہ اس سے کہیں کہ میں تمہیں ضرور ضرور دوں گا. یہ جو اس میں تاکید اور پختگی پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کے ساتھ وعدہ کرنے میں اس پختگی کو بیان فرمایا وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا. اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اپنے ولیوں کا قرب، محبت اور تعظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.